ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
سورة صاد کی آیت نمبر 26 ہے. یہ قصہ ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے.
داؤد علیہ السلام کو بڑی سلطنت ملی ہوئی, اس بارے میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بڑی قوت اور ہمت والے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے, اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں. اسی طرح پرندوں کو بھی, جو کہ تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے, سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے, اور حق تعالیٰ نے ان کو سلطنت نہایت قوت والی دی تھی, اور ان کو حق تعالیٰ نے حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی تھی. اور یہ اہل مقدمہ جو تھے, اہل یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے, تو وہ ان کے اس بے قاعدہ طور پر آنے سے گھبرا گئے, اور وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ڈرے نہیں, ہم دو اہل معاملہ ہیں, ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے, سو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کیجیے, اور ہم کو معاملے کی سیدھی راہ بتا دیجیے. اور پھر اس میں سے ایک شخص یہ بولا کہ صورت مقدمے کی یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے, سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال, اور بات چیت میں وہ مجھے دباتا ہے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے, تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے, اور اکثر شرکا کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر یوں ہی زیادتی کیا کرتے ہیں, مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں, اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. یہاں پر آیت سجدہ ہے, اور ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کا امتحان تھا کہ صبر اور تحمل کا, اور اس میں وہ کامیاب ہوئے کہ مقدمے کو نہایت ٹھنڈے دل سے سماعت اور فیصل فرمائے. لیکن ایک ذرا سا خفیف بات یہ ہو گئی, صرف ظالم سے یہ خطاب فرماتے کہ تو نے ظلم کیا, اس کی بجائے داؤد علیہ السلام نے مظلوم سے خطاب فرمایا کہ تجھ پر ظلم کیا, جس سے ایک صورت مظلوم کی طرفداری کی نکلتی ہے, اور یہ انبیاء علیہ السلام کے اعلی درجے کے سے ذرا گرا ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, انہوں نے معافی مانگی, اور اس پر حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے داؤد, ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے, سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا, اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا, اگر ایسا کرو گے تو وہ اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دے, جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا, اس وجہ سے وہ روز حساب کو بھولے رہے.
اس پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں واضح میں اپنے لکھا ہے کہ دیکھیں, جو پیغمبر ہیں ان کے دل تو بہت ہی صاف پاک ہوتے ہیں, ان کے دل میں کسی گندگی کا سوال ہی نہیں, تو ان کے دل سے جو بات نکلے وہ کیسی ہوگی. لیکن چونکہ اپنی رائے سے تھی، حالانکہ وہ ایسے پاک دل کی بات تھی اور بات بظاہر حق بھی تھی، لیکن چونکہ اپنی رائے سے تھی، وہی سے نہیں تھے، تو اس لیے اس پہ پکڑ ہوئی. تو دوسروں کو کیا اجازت ہوگی، کیونکہ ان کا دل تو بالکل پاک صاف ہوتا ہے. ان کے دل میں ایک بات آئے تو چلیے کہا جا سکتا ہے، ہمارے دل میں ایک بات آئے اور ہم اس پر عمل کریں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے دل میں آئی ہے ایک بات. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود تمہاری خودرائی کی، تم نے خودرائی کی. چنانچہ پھر فرماتے ہیں حق تعالیٰ جو آیت ابھی پڑھی گئی، خیر وہ تو معافی ہو گئی، پیغمبر تھے فوراً سجدے میں گر پڑے، اور ایسا سجدے میں گرے پڑے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر شخص پر اس آیت کے پڑھنے کے اوپر سجدہ واجب کر دیا گیا. کہ اچھا وہ گرے تھے سجدے میں، اپنی معافی مانگی تھی، جو پڑھے اس آیت کو، اس قصے کو، وہ سجدے میں چلا جائے، ایسا سجدہ تھا ان کا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تو معافی ہو گئی، وہ تو پیغمبر تھے، ان سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، گناہ کے درجے تک تو نہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن اجتہادی امور میں چونکہ تربیت ان کی مسلسل ہوتی رہتی ہے، ان کو ترقی دی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ تو اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب معافی ہو گئی، پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا. ولا تتبع الہوا، اور کبھی اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا. ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے یہاں مکہ مکرمہ میں، نیک ہے بہت، اس سے میں نے پوچھا کہ حضرت ہمارے ہاں خود رائی کے بارے میں تو بہت بیان کیا جاتا ہے، ہر اس طریقہ خلاصہ ہی یہی ہے کہ خود رائی نہ ہو. جب پیغمبر کو خود رائی کی اجازت نہیں تو عام آدمی کو کیسے اجازت ہوگی؟ بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تو یہ شعر کئی جگہ نقل کیا ہے کہ درئیں طریق خود رائی کفر است، اس طریق یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں خود رائی کفر ہے، خود رائی کفر کے ساتھ. تو میں نے پوچھا ان مفتی صاحب سے کہ حضرت خود رائی اتنا بڑا گناہ ہے، کبر کی ایک بہت ہی خراب شکل ہے، کبر کی خراب شکل خود رائی، کبر ہوگا تو خود رائی ہوگی. خود رائی کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ ہوں، میری عقل کچھ جانتی ہے، میں کچھ فیصلے کر سکتا ہوں، میں کچھ رائے دے سکتا ہوں اور رائے میری صحیح ہے، تو یہ تو انتہائی تکبر کی بات ہے. تو اس کا کلام پاک میں کہیں خود رائی کا کوئی آیت نہیں آئی؟ نہیں آئیے، جہاں جہاں ہوا ہے، لفظ ہوا یہ تو اس کے معنی خودرائی کے ہیں، کیوں خودرائی کا حاصل یہ ہے کہ اپنی من مانی کر لینا، اپنا دل جاہا کر لینا، اپنی خواہش کے مطابق کر لینا، اسی کو ہوا کا. کلام پاک میں کسی اور عنوان سے ہے اور اردو اور فارسی زبانوں میں کسی اور عنوان سے، لیکن بات وہی ہے، اسی کو فرماتے ہیں تعالیٰ. ولا تتبع الہوا، داؤد علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کیجیے گا، حالانکہ ان کی خواہش نفسانی کہاں سے ہو سکتی ہے، ان کا دل تو پاک، پیغمبر سے زیادہ دل کسی کا پاک ہو سکتا ہے؟ تو خود رائی کی اجازت تو کسی کو نہیں، خود رائی کا نکالنا ہی نچوڑ ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں صاف فرما دیا ولا تتبع الہوا، اور آئندہ بھی آپ ایسا نہ کیجیے گا، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کریں. اور پھر اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ تم نے اگر اپنی نفسانی خواہش پہ چلے، اپنی خودرائی پہ چلے، اپنی منمانی کی، اپنا دل چاہا کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے سے تم کو گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی. اور اس کے بعد پھر فرما جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے. تو خود رائی گویا علامت ہے اس کی کہ وہ آخرت کے دن کو بھول گیا، کہ اپنی رائے پہ چلتا ہے. یہ تو خیر خلاصہ عرض کر لیا یہ خدرائی کے بارے میں انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا. ابھی تو اس لیے عرض کر دیا کہ ایک تو برکت کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھ دی جائے, دوسرے یہ کہ اصل تو پڑھ رہے ہیں قصد السبیل, آج تیسری نشست ہے. تو قصد السبیل کا خلاصہ کیا ہے؟ خدرائی ختم کرے اور ٹوٹ سکتے ہیں. کوئی اپنا ایک شیخ بنائے, ایک اپنا رہنما بنائے, کیوں؟ اس لیے کہ اپنی رائے ختم کرے. اپنی رائے ختم کرے گا ورنہ تو بزب بیکار ہے, بغیر اپنی رائے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اس طریق میں داخل ہوئے اور اپنے اپنا ایک شیخ بنا لیا, تو اپنی رائے کو ختم کرنا پڑے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ بدست زندہ. ایک اپنا بڑا بناؤ, مرشد بناؤ, ایک اپنا مرشد بناؤ اور اس مرشد کے ہاتھوں میں تم ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے, کہ وہ جیسے کرے گا اپنی رائے ختم ہو جائے. تو اس کا نام پاک میں بھی آیا ہے. اب بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پیری مریدی کوئی ضروری چیز نہیں, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی تو ایسی ہی تھی, اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اس سے آر آتی ہے, یعنی پیری مریدی مرید بننے سے آر آتی ہے, پیری مریدی کا مذاق اڑا دینا. خیر کریں, وہ جہالت کی بات ہے, علم کی کمی ہے اس کا سبب. دیکھیے کلام پاک میں ہے, اس میں ہے وَمَنْ يُضْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے. ایک عجیب بات ہے, وَمَنْ يُضْلِلْ, فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے, فلن تجد له, تو اس کے لیے ہرگز نہیں پائے. فلن تجد کیا معنی؟ ہرگز نہیں پائے گا. ولیم مرشدا, ولی مرشد, اس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا. مرشد اور ایسا مرشد جو اس کا مددگار, ولی کے معنی ہے مددگار کے. تو مددگار مرشد کون ہوتا ہے؟ مرشد کہتے ہیں دین میں رہنمائی کرنے والے, مرشد کہتے ہیں جو ارشاد کرے, ارشاد دینی ہوتا ہے ہمیشہ. تو حق تعالیٰ تو کلام پاک میں اور سورہ کہف اسی لیے تاکید فرمائی کہ دیکھو تم لوگ پڑھا کرو ہر جمعہ کو, اس کے اندر تو یہ موجود ہے. نہیں ہے, صحیح پڑھی میں نے آیت, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کا کوئی مرشد نہیں ہوگا. نہیں ہے کلام پاک میں, کیا معنی اسی کسی پوچھ لیجیے, مانا یہی ہے. مانا تو اتنے ظاہر ہے, اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. گمراہی کی علامت یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا. تو کلام پاک کہہ رہا ہے, تو اس کو سمجھنا کہ پیری مریدی ایسی فضول سی چیز ہے اور نعوذ باللہ, اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا, کیا کوئی اور راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ نہیں آتے تھے تزکیہ نفس کے لیے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت ایک شیخ کی طرح سے نہیں فرماتے تھے؟ کیا اصحاب صفہ نہیں تھے؟ کیا وہ تربیت پا کر پھر اپنی اپنی جگہوں پہ نہیں چلے جاتے تھے, پھر وہاں وہ ایک چراغ کی طرح سے بیٹھ جاتے اور لوگ ان کے گرتے؟ اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کے سلسلے موجود نہیں ہیں کیا؟ تو یہ سلسلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے دین کے پھیلانے کا؟ کوئی ہے؟ ثابت کیجیے. جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور تابعین اور تبع تابعین میں چلا آ رہا ہے, اس کو غلط کہنا, اس کو کہنا کہ یہ مذاق اڑانا, ان لوگوں کو خانقاہی کہہ کے ان کی چھاپ لگا دینا خانقاہی کی, اللہ سے ڈرنے والی بات ہے. یاد رکھیے کلام پاک میں صاف ہے, وَمَنْ يُضْلِلْ, اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے, فلن تجد له وليا مرشدا, اس کی نشانی بتا دی. دیکھو جس کو اللہ نے گمراہ کرے اس کی اب نشانی یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں, کوئی اس کو رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا. یہ جو کتاب قصد السبیل ہے جو تین کہ یہ ایک سال ہو گیا دیر سال تو پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, ابھی میں مختصرا اس کا وہ بتا دوں کہ وہ اب تک جو ہوا ہے اس کا خلاصہ مختصرا, پھر جو اب جو نیا مضمون ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. یہ شروع ہوتی ہے کتاب, اس کا تو نام ہے قصد السبیل, کلام پاک میں آیا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ومنها جائز ولو شاء لهداكم اجمعين، سورۃ النحل کی آیت ہے. یہ سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے پیارے نہیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی منزل مقصود پر پہنچا دیتا. ہدایت کے معنی میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. ہدایت کے معنی کلام پاک کی آیات کو دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی شخص نے آپ سے راستہ پوچھا اور آپ نے راستہ بتا دیا، یہ تو پھر بھٹک جائے گا. بلکہ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچا دیا، یہی معنی. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی فرمائے ہیں اس کے اندر، جب وہ آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، نفس کے خلاف کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، لینا ہے دینہم سبولنا، ہم ان کے راستے. یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف راستہ بتا دیں گے، جیسے تم بتائیں گے یوں جانا اور بائیں مڑ جانا اور دائیں مڑ جانا، نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ حق پہنچا دیا جائے گا. ہدایت تو اسی کو کہتے ہیں، ہدایت تو وہی ہے جس میں بندہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، ورنہ ہدایت کہاں کی ہوئی؟ کیونکہ تو بھٹک ہی رہا ہے، تو بھٹکنے کو تو ہدایت نہیں کہہ سکتے. راستہ تو معلوم ہے لیکن پہنچے نہیں منزل مقصود. اس پر ایک بات یاد آئی ہے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا سب نے تقریباً، حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، ان کے خلیفہ، خلیفہ خاص، کتاب السیر رسول اکرم بہت مشہور ہوئی، کتاب احکام میت بہت مشہور ہوئی، اور بھی کتابیں، لیکن کتابوں سے قطر وہ تھے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر، لیکن بڑے بڑے حضرات علماء سب ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو وہ یہ کہتے تھے، ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، میں خود اس مجلس میں موجود تھا، کہنے لگے کہ میں تو خود معذور صحیح، اپاہج صحیح، میں معذور صحیح، اپاہج صحیح، مجھے میں خزانے تک نہیں پہنچ سکتا، میں تو مجبور ہوں، معذور ہوں، لیکن تم کو جو خزانے کا پتہ بتا رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، تم معذور نہیں ہو، تم پہنچ جاؤ. یہ تو خیر ان کی تواضع تھی، وہ تو پہنچے ہوئے تھے. سوال یہ ہے کہ خزانے تک پہنچو تو سمجھو کہ ہدایت پہنچے، اور ایسی راستہ معلوم ہے اس سے کیا ہوتا ہے، راستہ تو معلوم ہے لیکن خزانے تک پہنچے نہیں، تو ہدایت اس کو نہیں کہتے. صاحب راستہ معلوم ہو گیا، تفسیر پڑھ لی، فلاں حدیث شریف مضمون یاد کر لیے، سب چیزیں معلوم ہیں، مسئلہ معلوم ہے، یہ معلوم، وہ معلوم، معلوم سب ہے، عمل کہاں ہے؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم کہتے تمہیں معلوم ہے، معلوم ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ جہاں کچھ بتاؤ کہتے معلوم ہے، معلوم کیسا ہے؟ اس کو معلوم ہونا کہتے ہیں. علم تو وہ چیز ہے، ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ یہ کہہ فرماتے تھے کہ علم اس کو کہتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد وہ آدمی ایسا بے چین ہو اس پہ عمل کرنے کو جیسے پیاسا بے چین ہوتا ہے پانی، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے. ہاں معلوم ہے اور عمل نہیں. تو علم کی تو خاصیت یہ ہے، اگر علم ہوگا تو اس پہ عمل ایسا ہوگا جیسے پیاسا پانی کو بے چین ہو، اور اگر نہیں کرے گا تو وبال بھی ہے. وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ اس کے لیے وبال ہے، نہیں فرمایا ہے؟ پھر بتائیے. تو قصد السبیل ایک کتاب ہے، حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایسے شخص کو جو کہ حضرت کا مرید بننا چاہتا تھا، حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، اس کو اس کتاب کو پڑھنے کو فرما دیتے. اب یہ عجیب اندھیر ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ چٹ منگنی پھٹ گیا، ابھی آیا یہ بیچارہ پہلی دن اس کو ایسا چکر میں ڈالا کہ آپ مرید ہی ہو جاؤ، کھٹا کھٹ بیعت کر لیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت اس کو تو دو تین بار پہلے پڑھواتے تھے، پہلے مخصوص صحیح کرواتے تھے کہ کہتے تھے اسلام میں لگو، بیعت میں کیا رکھا ہے. تو اس کتاب میں اسی کا خلاصہ ہے، یہ پیری مریدی جس سے آپ گھبراتے ہیں اور جس کو آر سمجھتے ہیں اور جس کو خانقاہی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اور جو اصل میں راستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور صحابہ کا، اس کے صاف ثبوت موجود ہیں، یہاں سے وہاں تک موجود ہے. یہ تو صرف پچھلے 100 سال میں ایسا ہوا ہے پچھلے 100-150 سال میں یہ سب نئی چیزیں تھیں، ورنہ اس سے پہلے تو دین ایک ہی جیسا تھا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین چلا رہا تھا 150 سال پہلے تک سب ایک ہی دین پہ تھے. بڑی بڑی خانقاہیں تھیں. وہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خانقاہ تھی، ہزاروں مرید، ہزاروں خلفاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ 500-600 ہجری وغیرہ کا زمانہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. وہ ایسا زمانہ تھا کہ کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ خلاف سنت کو اتنا علن اعلان کرے، ایسا کر سکتا تھا تو لوگ پکڑنے والے تھے وہاں. یہی طریقہ رائج رہا. یہ پچھلے 150 سال میں ساری خرافات نکلی جو دین کے نام پہ لوگوں کے دین پہ ڈاکہ ڈالا جائے، ان کو رائے حق سے ہٹانے کی کوشش. اور رائے حق کی وہ تحقیر اور تذلیل ہر طرح کر رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے نہیں. اس لیے کہہ رہا تھا کہ تو آپ کو وہ بتاؤں گا جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا. حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں عرض کرتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے، کچھ کسی کی اجازت ہے صرف. تو اس کتاب میں مختصر مختصر مگر بہت کچھ ضروری مضامین سلوک کے مذکور ہے، اور اس کی وجوہات بیان فرمائیں کہ کیوں ایسا کیا گیا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے اصل وجہ. اس میں کچھ ہدایات ہیں. سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ سلوک کس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ تعمیر ظاہر اور باطن ہے، کہ ظاہر کو بھی ٹھیک کیا جائے شریعت کے مطابق اور باطن کو بھی شریعت کے مطابق کیا جائے. اس میں دو مرتبے بھی فرمائے ہیں. فرمایا کہ ایک تو مرتبہ ہے، مرتبہ اولا فرمایا. مرتبہ اولا کے ساتھ تو یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ظاہر کو اعمال جوارح ضروریہ سے جو ظاہر ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، اور باطن کو بھی شریعت کے مطابق کر دیا جائے، جیسے شکر اور صبر اور زہد اور تواضع اور اخلاق پیدا کیے جائیں. فرمایا کہ یہ تو فرض ہے، اور دوسرا مرتبہ اس سے زیادہ ہے، آگے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ان فرائض کے ساتھ جس میں ظاہری اور باطنی دونوں فرض و واجب ہیں نوافل میں بھی مشغول کیا جائے. یہ مرتبہ ثانیہ ہے، جو ہر ایک کے لیے مناسب نہیں، اس کے لیے مناسب ہے جس کے پاس وقت ہو، فرصت ہو. کیونکہ ہمارے تو آج کل فرائض و واجبات ادا ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص فرض و واجب صرف ادا کرے اور نوافل نہ کرے، ایسا ہوتا نہیں. فرض و واجب ادا کرنے والا کچھ نہ کچھ نوافل میں ضرور مشغول ہوتا ہے. فرض و واجب ادا کرنے والوں کو سب کو دیکھ لیجیے، نوافل و مستحبات میں لگے رہتے ہیں. اور جو نوافل و مستحبات میں خاص طور سے لگے ہیں، کیا وہ فرض و واجب کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اس لیے کیا تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے دو مرتبے لکھے ہیں، دو طرح کی، لیکن اصل میں تو دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا مرتبہ کسی کو حاصل ہو جائے اور دوسرے مرتبے سے اس کو کچھ نہ ملے، اور دوسرا مرتبہ جب حاصل ہوگا تو پہلا تو حاصل ہو جائے گا. اور فرمایا کہ اس کے لیے ضروری علم دین حاصل کرنا سب سے پہلی بات، خواہ علماء سے پوچھ پوچھ کر اور دین حاصل کرو یا کوئی کتاب پڑھو، اور کتاب بھی عربی میں ہو یا فارسی میں. اور فرمایا کہ میں نے کتاب بحث زیور شائع کرائی ہے، اس کو دیکھ لو، اس میں ساری بات دین کی ضروری آ گئی ہے، جو نہیں ہے وہ علماء سے پوچھ لو. فرمایا کہ یہ روزانہ کی ضروریات کے لیے بہت کافی. اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ایک چیز ہوئی، پہلی چیز تو علم کا حاصل کرنا ہوا، کیونکہ بغیر علم کے تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے اور غیر گناہ کیا ہے. تو بحث زیوری کسی نے نہیں پڑھی، تو بحث زیور جیسی کوئی اور کتاب ہے وہ پڑھ لیں، لیکن لائیں دکھائیں کہاں ہے. میں تو لوگوں سے کہا، عرب ازاد سے لکھا کہ اس جیسی کتاب دیا دکھا دوں، جتنی اتنی آسانی سے مسائل مل جائیں تمہیں مجھے کوئی دوسری کتاب عربی زبان کی دکھا دو، دکھا دیں. سب مجدد تھے وقت کے، حکیم الامت تھے، معمولی چیز تو نہیں تھے. اپنے علماء کی اس میں مدد دی، بہت علماء سے مل کے کام کیا. ایسی معمولی کتاب نہیں ہے. ایسے ایسے مسائل آپ ڈھونڈ کے دکھائیے، جو مسائل بحث زیور میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ ڈھونڈ کے دکھائیے، بہت مشکل ہوگی، مل جائیں گے بہت مشکل سے ملیں گے. اس لیے بحث زیور عجیب کتاب ہے، اور اردو زبان میں ہے، اردو زبان ہمارے لیے آسان ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے، وہ ایک اور آسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب علم حاصل ہو رہا ہے تو علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا کہ تقاضائے نفس یا ملامت خلق سنگ راہ نہ ہو, راہ کا پتھر نہ بن جائے کہ لوگ ملامت کریں گے. لکھا ہے کہ وہی وہ اب جبر پڑھیں گے داڑھی رکھنی ضروری ہے, کم سے کم ایک مٹھی. ابھی وہ شیخ کون سے ہیں تو مجھے ایک بھیجا ہے کسی نے, یہیں کی شیخ ہے, انہوں نے بہت سختی سے صفائی سے کہا ہے کہ داڑھی کا بڑھانا ضروری ہے اور ٹخنے سے اوپر پجامہ ضروری ہے, اس کے ٹخنے سے نیچے کرنا حرام ہے. داڑھی کا کاٹنا ایک مٹھی سے کم کر دینا حرام ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو ہدایت اول ہوگی. ہدایت اول میں فرماتے ہیں کہ ترتیب کیا ہے, کیسے شروع کرو کام. فرمایا کہ اول تو یہ کرو کہ گناہوں سے توبہ کرو, اور پھر کچھ عبادات واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہوں تو ان کی قضا کرنا شروع کرو, کیونکہ ہر سالہ تو راضی نہیں ہوں گے کہ تم قضا نمازیں قضا روزے اور حقوق العباد اگر ہیں, اور اگر اس کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے یا اہل حقوق سے معاف کرائے, کیونکہ بغیر اس کے کہ ان حقوق سے سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہیں ہوگی. کیا مقصود حقیقی ہے؟ کہ اللہ میں راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ گناہ کے ساتھ راضی نہیں ہوتے, حقوق العباد پامال کیے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ کبھی راضی نہیں ہوتے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جب بھی کسی نے یہ کہا کہ ہاں بھائی ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, پہلی چیز دیکھو نمازیں کتنی قضا ہوئیں, دیکھو روزے کتنے قضا ہوئے, پورے کرو, کسی کے حقوق العباد مارے ادا کرو. اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں کھل سکتا. تم سمجھو کہ ہم بہت علمی کام کر رہے ہیں, بہت دینی کام کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, کرتے رہے ہو گئے, لیکن تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھ رہے, کہ تمہارے سر پہ تو گناہ کا بوجھ ہے. گناہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. حق تعالیٰ عیبوں سے پاک ہیں, اپنی نافرمانی کے ساتھ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی یہاں کے حکام کے ساتھ طرح کا مذاق سمجھ رکھا ہے, نعوذ باللہ, کہ وہ اپنی نافرمانی کے باوجود آپ کو کچھ انعام دے دے, وہ تو ان کی حماقت ہے, یہ تو اصولاً غلط ہے. حق تعالیٰ اپنی نافرمانی سے کیسے خوش ہو جائیں گے؟ تو عیب ہوا, اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے. خوش نہیں ہوں, خوش تو اس وقت ہوں گے, ہاں یہ اور بات ہے معاف کر دیں, معافی مانگنے پہ تو ویسے بھی معاف کرتے ہیں, خوش تو اس وقت ہوں گے جب نافرمانی بندہ چھوڑ دے اور ساری نافرمانی چھوڑے. یہ باپ جو ہے بیٹے سے ناراض, کہ بیٹا کہنا نہیں مانتا, نافرمان, تو باپ تو غصہ کرتا ہے اس کے اوپر. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا میں آپ کا کہنا تو مانوں گا, یہ کہنا تو مانوں گا, لیکن یہ اور یہ اور یہ نہیں مانوں گا. تو باپ کیا کہے گا؟ باپ جوتے اتار ڈھونڈے گا اس کو, ہم بات اس کو فرما برداری کہتے ہیں, تو اپنی مرضی سے جو باتیں چاہے گا مانے گا اور جو باتیں چاہے گا نہیں مانے گا, اس کو فرما برداری کہیں. آپ برداشت کریں گے اپنے بیٹے سے؟ غیرت دار باپ نہیں برداشت کرتا. حکیم الامت رکھو نا غیرت کے, غیرت کے بارے میں لکھا ہے, باپ ہو کے بیٹے سے دب جائے بے غیرت ہے, لکھا ہے صاحب. باپ ہو کے بیٹے سے دب جائے, شیخ ہو کے مرید سے دب جائے, فرمایا بے غیرت ہے. شوہر ہو کے بیوی سے دب جائے, فرمایا بے غیرت ہے, لکھا ہے حکیم الامت. دبنا یعنی دبنا کا مطلب ہے موقف سے ہٹ جائے, اس کے دباؤ میں آ کر, اس کے زور میں آ کر. تو غیرت کے خلاف ہے. جب غیرت کے خلاف ہے تو حق تعالیٰ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ نافرمانی کے ساتھ تو حق تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ اگر عمر بھر بھی حقوق باقی ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, تو عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا تو ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہ ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوں. اور سنیے, توبہ کے ساتھ اب توبہ کر لی اور حقوق کی ادائیگی میں لگ گیا تو توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے. قوی عزم, عزم تو خود ہی قوی ہوتا ہے, فرمایا اس پہ بھی قوی, فرمایا ارادہ, پکا ارادہ رکھے قوی, کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی فوت ہوتی ہو اور گو مخلوق کتنی ہی ملامت کرے, سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ عزم ہونا چاہیے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں, وہ طالب حق ہی نہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں, ہمارے حضرت نے اجازت دیتے ہیں خلافت, اس میں لکھی ہوتی ہے اگر آپ سے کوئی طالب راستہ پوچھے تو انکار نہ کیجیے, طالب کی شرط لگائی. اس لیے غیر طالب ہمارے یہاں کوئی کام نہیں, جب وہ طالب ہی نہیں ہے وہ طالب کس چیز کا, پہلے یہ تو دیکھو جو شخص ہے وہ کس چیز کا طالب ہے, خود اپنا جائزہ دو ہم کس چیز کے طالب ہیں, طلب کس چیز کی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو. تو جس کو ہو جان و دل عزیز تو اس گلی میں جائے کیوں, تو کبھی فکر پڑی ہوئی ہے جان کا نقصان, مال کا نقصان, اس کا درد, وہ مصلحت, یہ مصلحت, مخلوق کیا کہے گی, شادیوں میں کیا کرتے ہو خرافات, شادیوں کے خرافات کس لیے ہوتے, اس لیے کہ مخلوق ملامت نہ کرے. کھانا کیوں دیتے ہو, برادری کا کھانا کیوں دیتے ہو, برادری کا کھانا صحیح ہے, اگر وہ صحیح ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تم تو کہتے ہو نہیں ہماری رشتے داری ہے, ورنہ لوگ کیا, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری نہیں تھی, رشتے داری نہیں تھی, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اوپر ایک چائے بھی پلائی گئی, چائے تو خیر تھی نہیں, شربت بھی پلایا گیا, کچھ بھی کیا گیا, کچھ بھی تو نہیں کیا گیا, کیا سب کو بلا لیا گیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک آواز پہ سارے صحابہ آ جاتے, خاص چند خاص صحابہ کو بلایا گیا. یہ تم نے کہاں سے طریقے نکال لیے اور کہو کہ نہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, ہم تو نہیں عمل کریں گے اس کے اوپر, ہم تو اپنی منمانی کریں گے. تو پتا کہاں تک بات پہنچے گی, اس کی بات یہاں تک پہنچے گی کہ کلام پاک میں ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بھیجا ہے, تم اس کے مطابق بنو, تم کیا اس کے انکاری بنو گے, شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. نمونہ تو وہی ہے کہ جس کے اوپر تم جس کی نقل کرو اسی کو نمونہ کہتے. تم کہتے ہمیں تو ضرورت نہیں, نعوذ باللہ, ضرورت کیسے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو سکھانے کے لیے آئے تھے نمونے کی طرح سے, جیسے انہوں نے شادیاں کی تمہیں کرنی پڑیں گی. اسراف کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, نام و نمود کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, روشنیاں لگانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, برادری کو کھانا صرف نام و نمود کی تو کھلایا جاتا ہے, اور کھانے والے کس دل سے کھاتے ہیں, ظالم لڑکی والوں پہ اتنا بڑا بار ڈالتے ہیں, تو ظلم کی انتہا ہے, زبردستی کا کھانا. وہ ایک جگہ وہ ایک مرتبہ ایک شادی ہوئی, اس میں لڑکے والوں نے کہہ دیا صاحب کہ ہم ایک پیالی چائے کی بھی تکلیف لڑکی والوں کو دیں گے, چنانچہ وہ ویسے ہوا نکاح, چائے ہم پلائیں گے اپنے دوستوں کو, کہ دوست احباب آ گئے تھے اپنی چائے کھجوریں لے کے آ گئے چھوارے. اس کے بعد رخصتی میں بھی کہا کہ بالکل کوئی نہیں مہمان آئے گا, ہم کسی قسم کی, شروع میں تو کہا نہیں صاحب ایسا کیسے ایسا کیسے, لڑکی والوں نے بھی کہا, لڑکے والوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا, انہیں ثابت کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھلایا ہوگا, نہیں ثابت کر سکتے صحابہ نے کیا ہو, نہیں ثابت کر سکتے تو ایسے ہی ہوگا. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہونا چاہیے, جب ہم رخصتی کے لیے آئے رات کو دیر سے گئے کوئی مہمان نہیں تھا, تو چار سے لڑکی کو لے کے آ گئے. ان صاحب نے جو لڑکی کے باپ تھے جو بہت کہتے تھے کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہوگا ایسا, بعد میں کہا کہ مجھ کو اتنا اطمینان ملا, اتنا آرام ملا, اتنی راحت ملی اس رخصتی سے اور نکاح سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کس کو عزیز ہے کہ اپنا پیسہ پھینکے, یہ لڑکے کہاں سے بے حیا اور بے غیرت بن گئے, اتنے جہیز لاؤ فلاں لاؤ, ارے لڑکی کو تم لے کے آ رہے ہو, تم اس کے فرنیچر کا بندوبست کرو, تم اس کے کمرے کا بندوبست کرو, وہ تمہارے گھر آ رہی ہے, شرم نہیں آتی ہے کہ لڑکی سے تم مطالبہ کرتے ہو, آئیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کتنا دین پہ ہم عمل کرتے ہیں, بس دین کا ایک لٹ لے کے چلتے ہیں, اکثر بیوی پہ چلاتے ہیں, دین کا لٹ لے لیا بیوی پہ چلا رہے ہے, عمل کہاں عمل ہے, یہ فرما رہے ہیں. توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی یہ تو میں اتنا بار بار پڑھتا ہوں, وہاں بھی جہاں موقع آیا یہ سن کے پڑھ کے سناتا ہوں, یہ والا جملہ عجیب ہے, جس کو ہو جان و دل عزیز, تم جان و دل عزیز کے ساتھ اللہ کا الگ راستہ کیسے کیسے پیسے, حق تعالیٰ کا راستہ ہے, ابد الآباد کی جنت چاہتے ہو اور اس کے بعد تم کو فکر ہے کہ مخلوق ملامت کرے گی اور فلاں ضرر پہنچ جائے گا اور فلاں نقصان ہو جائے گا, ارے حق تعالیٰ اپنے بندے کو نقصان پہنچنے دیں گے, تم یہ تو سوچو آپ کا ایک چھوٹا سا نوکر ہو, آپ اپنے نوکر کو بھی آنچ آنے دیتے ہیں کسی بھی؟ آپ اللہ کے بن کے تو دیکھیں, اول تو یہ ہوگا ہی نہیں کبھی بھی, کیونکہ اللہ کا بن جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کسی کی آنکھ مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے. ہو سکتا ہے ایسا؟ عقل کہتی ہے اس کو, اللہ تعالیٰ کے بندے کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ اسے کوئی ضرور پہنچا سکتا ہے؟ لیکن تم تو راضی ہو اس کے لیے, اکثر تو چاہتے ہیں کہ دیکھو توبہ کرو, اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی فوت ہوتی ہو, گو خلق کتنی ہی ملامت کرے, ہم سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. کر تو حد و حساب ہے, خود تو تسبیح خواہ ہیں, خود تو تہجد گزار ہیں, اور بیٹی بہو مخلوط تعلیم میں پڑھ رہے, اور کانوں پہ جونی رینگتی, حیا نہیں آتی, یہ غیرت نہیں ہے. یہ کس کام کی تسبیح, کس کام کا تہجد, کس کام کی دینی خدمات ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ قلب کے اندر یہ چیز نہیں, ورنہ تو کوئی مشکل نہیں دین پہ. فرماتے ہیں در رہے منزل لیلہ کے خطر ہاس بجاں, لیلہ کی منزل کے راستے میں خطر ہاس بجاں. جان کو بہت سے خطرے ہیں, کوئی آسان راستہ تھوڑا ہی ہے. شرط اول قدم مانس کے مجنوع باشی, شرط اول پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ تم مجنوع ہو جا, پاگل ہو جا, تم مصلحتوں کو مت دے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھیں. نہیں فرمایا, پاگل سمجھ. جب یہ ہو جائے, توبہ اور عزم دونوں ٹھیک ہو گئے, توبہ کر لی, عزم ہو گیا, تو اب ہدایت سوم میں لکھتے ہیں کہ اب شیخ کامل کی تلاش کرو, کیونکہ یہ راستہ بغیر شیخ کامل کے تھے. کیوں؟ کیونکہ وَمَن يُضْلِلْ فلن تجد له وليا مرشدا. گمراہی کا نشان یہ ہے کہ اس کا کوئی مرشد نہ ہو. حق تعالیٰ نے فرما دیا کلام پاک میں. تو جب اتنی بڑی بات ہے تو ایک مرشد کی تلاش ضروری ہے. بغیر مرشد تم کیسے راستہ پاؤ گے بتاؤ تو صحیح, کیسے؟ کوئی بھی فن ہو کیا آپ استاد کے بغیر سیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ڈاکٹر بغیر استاد کے بنا ہے؟ بڑھئی بھی کوئی بنا ہے تو کیا بغیر استاد کے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا, اپنے ہاتھ چھین لے گا. تو یہ کیا سمجھایا تم نے کہ یہ جو باطنی اعمال ہیں وہ بھی فرض و واجب ہیں, وہ تم کیسے سیکھ لو؟ ارے وضو تک صحیح نہیں ہوتا, وضو تک صحیح نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے, بڑی دینی خدمات والے ہمارے, اتفاق سے میں اٹھ کے آ گیا, پانی بہ رہا ہے. مجھے آواز آئی پانی بہنے میں, پانی کیوں بہ رہا ہے اتنا, واش بیسن میں پانی بہ رہا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو ضرورت سے زیادہ پانی بہانا اسراف ہے. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کیسا وضو ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں وہاں پہ کراچی میں, آپ مجھے وضو سنت کے مطابق کر کے بتا دیجیے. میں نے کہا وضو میں بتا دیتا ہوں, اور میں بتا دے جاتا ہوں. دیکھو پانی زمین پہ نہیں گرنا, پانی منہ پہ ڈالنے کے لیے, ہاتھ پہ ڈالنے کی, زمین پہ بہانے کے لیے. دیکھو ایک ہاتھ نل پہ رکھو اور پانی لو اور نل کو بند کرو, آدر ڈالو. ایک ہاتھ میں پہلے ہاتھ کو گیلا کر لو, پھر ایک ہاتھ میں چلو میں بس اتنا پانی لو جتنے کی ضرورت ہے, پھر یوں کرو اور اس کو رگڑ لو. پانی ہاتھ پہ جائے گا, پانی زمین پہ نہیں جائے گا, بس کم پانی زمین پہ جائے گا. یہ دیندار ہے کہتے ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اور دینی خدمات کر رہے ہیں اور میں کیا کیا کر رہے ہیں, حتیٰ کہ شیوخ بنے ہوئے ہیں, اور وضو تک کا طریقہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی سنت تو یہ ہے, لیکن اصل سنت سے بھی تو بڑھ کے ایک چیز ہے جو فرض و واجب ہے, وہ یہ کہ اسراف نہ کرو پانی کا. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو چھوڑ دیا, اصل چیز چھوڑ دی, مستحبات میں لگ گئے. بھائی وضو میں پانی ضرورت سے زیادہ بہانا اسے سے غسل میں, یہ جائز نہیں. اسراف گناہ کبیرہ ہے, اسراف معمولی گناہوں میں تو نہیں. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مصرفین کو پسند ہی نہیں کرتے. اسی طرح سے مسجد میں ایک چراغ بھی بلا ضرورت جلانا جائز نہیں. تو تمہاری شادیوں میں جو اتنی روشنیاں ہوتی ہیں کیسے جائز ہو جائے گا؟ کس کھاتے میں جا رہی ہیں؟ حرام نہیں کیا یہ؟ شادی ہالوں میں شادی کرتے ہیں، لیکن حرام در حرام وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن داڑھی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، بیٹھیں کہاں ہیں؟ شادی ہال میں. سبحان اللہ، سب کو بدنام کرایا. جب یہ دو چیزیں ہو گئی، توبہ اور عزم ٹھیک ہو گیا، تو شیخ کامل کی تلاش کرو. اور اس میں کچھ علامات ہیں، انہوں نے بتائی ہیں، وہ 10 علامات ہیں. یہ سب پچھلی مرتبہ بتا دی گئیں، جس کو شوق ہو پھر سے پڑھیں. لیکن ایک علامت آپ کو بتا دوں جو کہ اب ضرورت زیادہ ہے اس کی، اور وہ علامت اصل میں اس میں ہے لیکن اس انداز سے نہیں، کہ دیکھیے جس کو بھی اپنا شیخ بنائیے، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ اس میں خود رائی تو نہیں ہے، کہ خود رائی کے بغیر تو سب بیکار. خود رائی اگر ہے تو سب بیکار ہے. اگر وہ شیخ میں، اس شیخ میں خود رائی ہے، تو اس کو شیخ کہاں سے بناؤ گے؟ وہ شیخ بنانے کے قابل ہی نہیں. تو شیخ تو اس کو بناؤ جس کے اندر خود رائی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی اپنے شیخ سے تربیت ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام اگر شیخ کامل ہوگا تو وہ یہ کرے گا کہ خود رائی کو نکال دے گا. خدائی کے نکالے جتنے لوگ خانقاہوں میں رہے ہیں، جتنے لوگوں نے بزرگوں سے تربیت حاصل کی ہے، اصل چیز اپنی رائے ختم ہو جائے، مردہ بدست زندہ بن جائے، فنائیت آ جائے، ابدیت آ جائے. یہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنے شیخ کے بالکل مسلک پر ہوتا ہے، نئی چیزیں نہیں نکالتا. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یا اس نے اچھی نئی چیزیں نکال لی تو خود ہی خود رائے کا شکار ہو چکا ہے. اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ جو اصل چیز تھی وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو خود تکبر میں مبتلا ہو گیا. اگر تم چاہتے ہو کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کے سلسلے میں دیکھو کہ وہ شخص جو ہے بالکل حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پہ ہے یا نہیں، ہٹ گیا ہے، تو خود ہی خود رائے کا شکار ہو رہا ہے. یہ مثال ہی پکڑ لو آج کل تو کافی ہے. باقی اور چیزیں بھی ہیں، باقی اس میں کیفیات پیدا ہوں، وہ شخص مرغ ایک بسمل کی طرح سے تڑپتا ہو، اور یہ سب چیزیں کوئی علامات نہیں. صاحب تصرف ہے یا نہیں، اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، یہ سب علامات نہیں ہیں شیخ کامل. شیخ کامل کی اصل علامت تو یہ ہے کہ وہ خود شریعت پہ عمل کرتا ہو، اور وہ خود کسی بزرگ کے ساتھ کچھ عرصہ رہا ہو، اور رہنے کے بعد اس کے اندر سے خودرائی نکل چکی ہو، اس کو اجازت دی گئی ہو. یہ سب چیزیں نیچے، اور یہ کہ اس کی طرف دیندار لوگ زیادہ مائل ہوں، جو لوگ اس کے مرید ہوں ان کی حالت شریعت پہ عمل کرنے کے لحاظ سے اچھی ہو، اس زمانے کے جو انصاف والے علماء اور مشائخ ہیں اس شخص کو اچھا سمجھتے ہیں. اور چوتھی ہدایت یہ کی ہے کہ جب شیخ کامل میسر ہو جاوے اور اس سے بیعت کا ارادہ کرے، تو اول یہ سمجھ لے کہ اس سے غرض کیا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی مختلف غرضیں ہوتی ہیں. بعض تو صاحب کشف و کرامات بننا چاہتے ہیں، اور بعض سمجھتے ہیں کہ سلسلے میں داخل ہو جاؤ پیر صاحب بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے اور قیامت کے روز دوزخ میں نہ جانے دیں گے. بعض چاہتے ہیں کہ خوب جوش و خروش اور شورش و مستی پیدا ہو، خوب نعرے لگا رہے، گناہ خود چھوٹ جائے، خواہش نفسانی مٹ جائے، نیک کام کا ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، خود ہی بخود ہوتا رہے، روبوٹ بن جائیں، اور اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور بات سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب عملیات بہت اچھے جانتے ہیں، بڑے مجدب قسم کے ہیں، وقت ضرورت ان سے تعویذ گنڈے لے لیا کریں گے اور پھر سب کام اپنی مرضی سے ہو جائیں گے اور ہم بھی سیکھ لیں گے تعویذ گنڈے کرنا. یا پیر صاحب بڑے مقبول الدعوات ہیں، جہاں کوئی مقدمہ وغیرہ آئے گا یا کوئی مشکل پڑے گی ان سے دعا کرا لیا کریں گے اور سب کام اپنی مرضی کے موافق ہو جائے کریں گے. اور بعضے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ لگیں گے تو ذکر و شغل بتائیں گے، یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ نور نظر آئے گا، رات کو انوار نظر آیا کریں گے، یا کچھ آوازیں سنائی دیں گی دوسری دنیا کی. یہ بھی محض حوث اور نافہمی ہے، کیونکہ یہ تو ذکر و شغل پہ ان آثار کا مطلب، یہ سب چیزیں تو آخرت کے لیے ہیں، نہ کہ اس طرح ہوئی دنیا کے لیے ہیں. تم نے دنیا میں کہاں سے یہ سب نکال لیا؟ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب جو امور مذکورہ ہیں ان میں سے کوئی غرض صحیح نہیں. ان سب کو دل سے نکال کر اصلی غرض اور مقصود سلوک کا رضا حق کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور اس کا طریق صرف ایک ہے، وہ ہے شریعت کے احکام کا بجا لانا. شریعت کے خلاف کبھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں. طریق صرف یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو بجا لائے اور ذکر پر مداومت کرنا، یہ ذکر کی پابندی، کیونکہ ذکر کا حکم کلام پاک میں کہ کثرت سے کرو، یہ خود کثرت سے حکم آیا ہے، کثرت سے ذکر کرو. بہت آیا, بار بار آیا کثرت ذکر کا حکم. شیخ اسی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اسی پر کاربند ہوتا ہے, اگرچہ کوئی کیفیت نہ معلوم ہو اور نہ کوئی کمال اس کے زوم میں حاصل ہو, تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ کہ اللہ کی رضا ہے وہ ظاہر ہوگا, اور رضا سے اس کو جنت میں دخول ہوگا, جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی. اور شیخ کی طرف سے اسی کی تلقین کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو گے تو ہم بتائیں, تمہیں وہ راستہ بتائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو شیخ وہی ہے جو آپ کو وہ راستہ بتائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اور شیخ وہ نہیں بتاتا. شیخ بس وظیفوں کے لیے رہ گیا ہے, اب بڑا مشکل آ گئی ہے بیٹے کو, یہ مشکل آ گئی ہے اس کی ملازمت ہو اس کے لیے شیخ کے پاس, یہ تو شیخ کا کام. وہ یہ البتہ تبرعاً وہ دعا بھی کر دے, سب کچھ کر دے, کام تو نہیں اسے جو کام لینے کا ہے وہ اپنی زندگی صبح سے شام تک کی باتیں پیش کرو, چھپاؤ نہیں, پیش کرو کہ میں یہ کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں. وہ بتائے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, اور اگر کوئی چیز گھٹی میں پڑ چکی ہے, عادت غلط ہو چکی ہے, تو اسے نکلنے کی تم کو تدبیر بتائے. یہی مرشد کہلاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, لیکن جو گمراہی اللہ تعالیٰ جس کو کرنا چاہیں اس کو کوئی مرشد. ہمیں بیعت کرنے میں سبن یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو فرما برداری کا لحاظ زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہی حکمت ہے شیخ کے تعین میں اور وحدت میں. شیخ ایک ہی ہونا چاہیے. چند حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو بہت مشہور ہے, مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو حکیم الامت پڑھا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. چار حق مرشد کے ہیں, رکھ عمر بھر تو ان کو یاد, اطلاع اتباع اعتقاد و انقیاد. اطلاع تو یہ ہے کہ اپنے حال کی خبر دو. کہتے ہیں امام غزائی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک گنڈی یعنی بٹن کے برابر بھی اپنا حال کوئی شیخ سے چھپانا نہیں چاہیے. اور اتباع یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا علاج بتائے, جو بتائے اس پہ عمل کرو. اب شرط تو یہی ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں بتائے گا, کیونکہ شریعت کے خلاف جو بتائے گا وہ شیخ ہی کیا ہوا, تو شیخ نہیں ہوا. بلکہ اگر شیخ کا عمل خود شریعت کے خلاف ہو تو اس کو بتاؤ کہ آپ کا یہ عمل مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ادب سے بتاؤ. وہ اگر اصرار کرے گناہ پر تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے شیخ کو سلام, اس کو ہر جگہ چھوڑو. شریف وہ تو گناہ پہ اصرار کر رہے ہیں, وہ شیخ نہیں ہو سکتا. اطلاع اتباع اور اعتقاد, اعتقاد کے معنی حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ بتائے ہیں کہ میری کوشش سے میری اصلاح کے لیے اس سے بہتر آدمی مجھے نہیں ملتا, مناسبت بھی ہو سب کچھ. اس لحاظ سے یہ نہیں کہ میرا شیخ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ہے, ایک سے ایک اللہ والے موجود ہیں. شیخ کو بھی بڑا سمجھنا اور بڑا ثابت کرنا یہ بھی ایک در پردہ تکبر ہے. ہاں شیخ کی عقیدت تو بہت ہو کہ مجھ کو تو نہیں مل سکتا اس سے بہتر آدمی جو میری اصلاح کرے. اور انقیاد کسی ایک کا ہو جائے. ایک یہ مجھے ایک بزرگ آئے تھے مکہ مکرمہ میں, وہ مجھ کو انہوں نے نصیحت کی, میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے مرحوم فرمائے, اور ہاں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف کے مجھے عظیم نصیب تھے, تو ان کی خدمت کا کچھ موقع ملا بیچارے کو, کچھ ہو گئی تھی مجھ کو, تو مجھ کو بہت شفقت سے نصیحتیں فرمائی. تو فرمایا کہ دیکھو تم مکہ مکرمہ میں ہو, یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں, اور یہ اللہ بھی آئیں گے, بزرگ لوگ بھی آئیں گے, علماء بھی آتے ہیں, مشاعر بھی آتے ہیں, اور تمہارا ان سے رابطہ ہوگا. چاہے تم مکہ مکرمہ میں ہو تو لوگ تمہارے پاس یا تو اطلاع پہنچائیں گے, تم جاؤ گے کچھ ہوگا. کہیں گے یاد رکھنا کہ دینی فائدہ تم کو صرف تمہارے شیخ سے, دو ملا میں کیا ہوتا ہے مرغی حرام, دو ملا میں مرغی حرام. یعنی انقیاد کی شرط ہے, انقیاد کے بغیر شیخ اچھا فرق کیجیے, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسے علاج کرا رہے ہیں, اس ڈاکٹر کو پتا چلے کہ اچھا یہ تو مجھ سے بھی دوا دیتا ہے کہیں اور بھی چلا جاتا ہے, اس ڈاکٹر کی تو ڈاکٹر کیا کہے گا, اس کا دل ہٹ جائے گا, اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں, تو کسی اور سے بھی دوا دیتا ہے, اس کو پتا چلے گا اس کا بھی دل ہٹ جائے گا. تو کسی ایک کے ہو جاؤ, کسی ایک کے ہو جاؤ تو وہ تمہارا دل جمی سے وہ بھی علاج کرے, تمہارا بھی دل ہو جائے گا. اب ہدایت پنجم اس میں یہ ہے, یہ نہیں پڑھا تھا, کہ جب سلوک کا طریق کے بجا آوری احکام ہے اور اس کا ثمرہ کے حصول رضا حق ہے, جب یہ معلوم ہو گیا تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ طریق مخالف شریعت نہیں ہو سکتا, کیونکہ شریعت کے خلاف کرنے والا سے تو اللہ تعالی راضی نہیں ہوتے. اس لیے بعض جاہلوں کا یہ کہنا کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے یہ غلط ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جیسے کتاب الصلاۃ الگ ہے اور کتاب الصوم الگ ہے, اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے احکام ظاہری اعمال کی وہ طرف ہیں اور یہ جو ہے سلوک میں احکام شکر اور صبر اور یہاں تک کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ شریعت کے خلاف کوئی چیز ہے اور وہ سلوک میں جائز ہے, یہ بالکل غلط ہے, الحاد ہے, بددینی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کوئی شیخ ہے جو کہے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے. اور ہدایت ششم چھٹی ہدایت یہ ہے کہ جب حسب ہدایت چہارم پنجم جو پڑھی گئی, نیت اور غرض درست ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو بھائی اپنی نیت کو درست کرو, اپنی غرض کو درست کرو, پھر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. جب یہ ہو جائے تمہاری غرض ہی غلط ہے, جہاں کوئی دنیا بھی اٹکن آئی کسی اللہ والے کے پاس بھیج جاتے تو تمہاری غلط. خیر اس میں بے شک اللہ والوں کی ایک عظمت تمہارے دل میں ہے اور ممکن تمہارا کام بھی بن جائے وہ دنیاوی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ والے بھی سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ابھی تو آ رہا ہے دنیا کے کسی کام کے لیے, شاید کبھی یہ اللہ کا راستہ معلوم کرتے. کیونکہ میرا خود یہی ہوا کہ میں اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں امریکہ جا رہا تھا, میرے والد صاحب کو دو تین نصیحتیں فرمائی میرے لیے. ایک تو کہا کہ دیکھو اس کو ترجمے والا قرآن مت دینا, بغیر ترجمے, تو میں وہاں بغیر ترجمے والا قرآن بھٹک جائے گا, وہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا, غلط غلط معنی سمجھ لے گا. اور دوسری فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ ہر ہفتے مجھے خط لکھا کر. میں ہر ہفتے خط لکھتا تھا لیکن اسلام مقصد نہیں تھا, بلکہ کیا حضرت دعا کر دیجئے, اب امتحان آنے والا ہے, اب فلاں آنے والا ہے, فلاں چیز ہونے والی ہے, اب یہ ہونے والا, دعا ایک بار. ہر بار حضرت جواب میں لکھتے دعائے حسنات دارم, دعائے حسنات دارم, دعائے ایک خط میں لکھ دیا دعائے حسن نہ دارم, حسن میرا نام ہے کہ میں حسن کی دعا میرے پاس نہیں. یعنی میں یہ سمجھا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت دعا ہی کے لیے لکھتا رہتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا چوٹ لگی تھی, یہ اتنے بڑے اللہ بات اور میں بس ایک ہی دنیا کیے جا رہا ہوں, توبہ کروں. تو میں نے پھر ایک خط لکھا کہ حضرت واقعی اتنے دن تک آپ سے مکاتبت کرتا ہوں اور ساری صرف دنیا کی دعائیں کراتا ہوں, اچھا اب میں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے اپنی اصلاح کروں. تو وہ خط وہاں سے شروع ہوا اصلاحی مکاتبت. تو خیر یہی ہے کہ وہ لگے رہو چلو اپنی دنیا کے لیے دعا کراتے رہو, لیکن شاید ایک دن تم اپنی اصلاح میں لگ جاؤ. تو اب بیعت کے بعد اگر وقت اور مہلت میسر ہو تو چندے اس کی خدمت میں رہو, چونکہ صحبت اور خدمت اسی سے کام بنتا ہے. یہ غیر ارادی طور پر انسان اس کی باطنی خصوصیات کو جذب کر لیتا ہے, اور چونکہ وہ باطنی خصوصیات اس کی ایسی ہوتی ہیں تو اس کو ایک تعلق مالا حاصل ہوتا ہے جو اس کو تمام گناہوں سے روکے رہتا ہے شیخ کو. اس لیے اس کی صحبت میں رہنے سے, اس کی خدمت کرنے سے وہ چیز اس کے اندر غیر ارادی طور سے ہو جاتی پیدا, تو اس سے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اس کی خدمت میں نہ رہ سکے تو غائبانہ ہی اس کی تعلیم پر کاربند ہو, بلکہ بیعت کے لیے بھی اگر حاضر نہ ہو سکے تو غائبانہ بذریعہ خط یا کسی معتبر آدمی کے بیعت ہو جاتی ہے. باقی طرز تعلیم ہر شخص کا جدا ہے, اس کی تفصیل اس رسالے میں لکھنا ضروری نہیں, لیکن ایک مختصر دستور العمل جو کہ غایت نافع ہونے کے اعتبار سے میرے نزدیک اتر تصوف کہنے کے قابل ہے, یعنی تصوف کا اتر جو بہت ہی خاک بیزی کے بعد ہاتھ آیا ہے اور اصل محرک اس رسالے کی تحریر کا اسی کا مضمون ہے, جس کو عام طالبین کے لیے عموماً اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچنے تک کے واسطے اور اپنے دوستوں کے لیے خصوصاً ہمیشہ کے لیے عمل کرنے کے واسطے ضبط کیے دیتا ہوں. یعنی کیا کرو, معمولات کیا ہونے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتا ہوں. دیکھیں حکیم الامت کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اس کے موافق عمل کرنے والا محروم نہ رہے گا, اور پھر اگر کسی کا شیخ اس کو منظور و جائز رکھے تب تو قصہ سہل ہوا، اور اگر اوراد و اسکار و اشغال کے متعلق کچھ اور تجویز کرے تو اس کو اپنے شیخ کے مطابق کرنا چاہیے. البتہ اس میں جتنے امور شرن ضروری ہیں ان میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں. بس خلاصہ اس دستور العمل کا یہ ہے کہ ایک تو طالب کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ عامی ہے یا مشغول، عامی ہے یا عالم، اور فارغ ہے یا مشغول. تو اس طرح سے چار دستور العمل بنا دیے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے. اب یہ معلومات کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں درمیان میں وہ نصیحتیں آ گئی ہیں جو سب کے کام ہیں. شروع میں تو حضرت نے عالم فارغ خاص دستور العمل لکھا ہے، شاید ہم لوگ کی تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہے بہت فائدے کی چیزیں. چلیے ان شاء اللہ پھر آئندہ کر دوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.